بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 10 ستمبر 1901۔ سید عبداللہ صاحب عرب نے عرض کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں، وہاں میں لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا، مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا، وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ بھی نہیں ہوئی۔ اس پہ فرمایا، ان کو پہلے تبلیغ کر دینا، پھر وہ یا مصدق ہو جائیں گے یا مقدم۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم چیا ہے۔ حضرت اقدس نے جواب دیا، تم خدا سے بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ اس کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے۔ فرمایا، آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا، برہمو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں برہموں کا مذہب پھیل جائے گا، اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آئے گا، مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جو بات ہماری سمجھ میں نہ آوے یا کوئی مشکل پیش آوے، تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دعا میں اور تضرعوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تب وہ بات حل ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا، افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنی اشعار پر غور کرتا ہے، ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ بٹالہ میں ایک شاعر تھا، اس کا دیوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرع کہا، سبا شرمندہ مے گردت بروئے گل نگاہ کردت، مگر دوسرے مصرع کی تلاش میں برابر 6 مہینے سرگردان و حیران کی طرح۔ پھر آخر ایک دن ایک بزاز کی دکان پر کپڑا خریدنے گیا، بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب وہ کھڑا ہوا تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اس کو دوسرا مصرع سوچ گیا اور اپنا شعر اس طرح پورا کیا، سبا شرمندہ میں گردت بروئے گل نگاہ کردن، کہ رکھتے غنچہ را وا کردت نہ توانت طے کردن۔ جس قدر محنت اس نے ایک مصرے کے لیے اٹھائی، اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآنی کے سمجھنے کے لیے بھی نہیں اٹھاتے۔ قرآن جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ 12 ستمبر 1901۔ فرمایا، اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے جو اس کو ان مشکلات سے نجات دے۔ زیرک اور دانش مند انسان کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری، عام کے نیست و نابود کرنے میں کوئی کمی توڑی ہے؟ بادلوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے، ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ ہم جس کو یہ امن قرار دیتے ہیں اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کے استحصال کیا جائے۔ جو شخص قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کیا وہ اس وقت ان بے جا حملوں کے دفاع اور فروغ کرنے کے لیے اس صدی کے سر پر اپنی سنت قدیمہ کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا؟ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ یہ صاف فرما دیا ہے کہ انا مال اسرے یسرن، تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جن میں آج اسلام مبتلا انتہا ہوتی اور یسر کی حالت پیدا ہوتی؟ بے شک ضرور تھا، چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ فرمایا، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصلی صورت اور حالت میں نمایاں ہو اور ملل حالکا سوا ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کی سنت قدیم میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ظاہر نہیں فرماتا جب تک اس کا وقت نہ آ جائے، مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تو فریدی ہو رہی ہے۔ اندرونی مسائل کو ہی دیکھو کہ وہ کیا رنگ لا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی جو کامیابی کا اصل اصول ہے۔ خوارج شیعہ الگ ہیں، حنبلی شافی مالکی ہنسی الگ ہیں، صوفیوں اور مشائخ میں الگ الگ سفر کا شروع ہے، جیسا کہ چشتی نقشبندی سہروردی قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقوں فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے کہ تا اور کرتا ہے اور کرتا ہوگا کہ اب اسی کا فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب کا نام نشان پھٹ جائے گا۔ हनफी कहते होंगे कि सब हनफी हो जाएंगे, राफजियों के नजदीक अब ये रफजी का जमाना होगा, वजूदी कहते होंगे कि सब वजूदी हो जाएंगे, असल में ये सब छूटे हैं, क्योंकि ये बातें खुदा ताला से इस्तिमजाद करके तो नहीं की जाती बल्कि अपने जाती और सच्चे ख्यालात हैं। कोई शख्स खुदा ताला के इरादे तक नहीं पहुंचा, खुदा ताला के इरादे वही हैं जो कुरान शरीफ से साबित हैं, जो जुल्म इस वक्त किताबुल्लाह पर अंदरूनी या बेरूनी तौर पर किया गया है, जो फिरकाए जुल्म के इंतकाम लेने वाला और किताबुल्लाह के जलाल और अजमत को जाहिर करने वाला होगा, वही खुदा से ताइज पाएगा और उसी की कामयाबी खुदा के हुजूर से मुकद्दर है। जो इस जुल्म की इस्लाह करेगा, खा इस फिरके का कोई नाम हो, अगर वो फिरका दीन के लिए गैरत रखता और किताबुल्लाह की इज्जत के लिए अपने नंगो नाम को खोता है, तो इस वक्त एक लज्जत और एक बसीरत के साथ खुद ब खुद रोशन हो जाएगा कि यही खुदा ताला से मदद याफ्ता है। जो कुछ इस जमाने में फैला हुआ है इसकी बाबत कुछ ना पूछिए, बहुत से चोर और डाकू मिलकर नकबजनी कर रहे हैं और एक खतरनाक साजिश इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबुल्लाह के खिलाफ की जा रही है, मगर यहाँ कुछ फिक्र ही नहीं, अंदरूनी मफासिद ने मुखालिफों को मौका दे दिया है कि वो मदाए इस्लाम से लूट लेने में लेर हो जाए। मेरी राय में अंदरूनी मफासिद में से बहुत कुछ हिस्सा उलमा के बायस हुआ है और कुछ हिस्सा उन लोगों की गलतियों का है जो अपने आप को मुवाहिद कहते हैं और उन्होंने निरी कुछ लफाजियों का नाम इस्लाम रख तोड़ा है और जरा भी आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने फैसला कर रखा है जैसा ईसाइयों जहां और बादल परस्तों ने मान रखा है कि खुदा की ताकतें पीते रह गई हैं और आगे नहीं है, वह जो कुछ उनके हाथ में है वो निरे किस्से और कहानियां ही हैं जिनमें हकीकत की रूह और जिंदगी का कोई निशान बाकी नहीं है। दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि उन्होंने इस्लाम का यह मग और खुलासा दुनिया के सामने पेश किया है तो सिर्फ किस्सों की पैरवी करो और कुछ नहीं। जिस कदर यह जुल्म इस्लाम पर किया गया है इसके नजीर अपने रंग में बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि इस्लाम ये एक ऐसा मजहब था और है जो हर जमाने में जिंदा मजहब कहला सकता है, क्योंकि उसके निशानात मुर्दा मजाहब की तरह पीछे नहीं रह गए बल्कि उसके साथ हर वक्त रहते हैं, मगर इन कुछ मुआहदों ने उसको भी मुर्दा मजाहब के साथ मिलाने की कोशिश की जबकि उसके अनवार व बरकत को एक वक्त खास तक महदूद कर दिया। सदा में जब इस फिरके ने सर निकाला तो बाद तबीयत रसा वाले भी उनके पास आते थे, मगर ये किसी को ख्याल पैदा ना हुआ कि उनका हैला तो पड़ताल करके देखें कि उनके पास है क्या। जब खूब गौर और फिक्र से उनके तलाशी ली गई तो आखिर यही निकला कि उनके पास वजूद रफे यदैन या आमीन बिल जहर या सीना पर हाथ बांधने के और ऐसे ही जंग जुजी बातों के और कुछ नहीं, और वो इसी पर जोर देते रहे। मसलन इमाम के बीच फातिहा जरूर पढ़नी चाहिए पता नजर इसके कि उसके मानी पर इतला हो या ना हो। वाली मोहम्मद हसन बटालवी करीबन 20 बरस तक अपने रसायल में इन्हीं मसायल पर जोर देता रहा, लेकिन आखिर मासल यही निकला कि इस पुरगोई में कोई रूहानियत नहीं है और आखिर इन तेज जुबानों की मुंहजोरी आइम्मा अरबा की ताकीर और तदरीर तक मुंतही होती। फरमाया, मेरी राय में आइम्मा अरबा बरकत का निशान थे, उनमें रूहानियत थी क्योंकि रूहानियत तकवा से शुरू होती है और वो लोग दरअसल मुत्तकी थे और खुदा से डरते थे और उनके दिल खिलाफ दुनिया से मुराद रखते थे। याद रखो ये तकवा बड़ी चीज है, ख्वारे का सदूर भी तकवा ही से होता है और अगर ख्वारे ना भी हो फिर भी तकवा से अजमत मिलती है। तकवा एक ऐसी दौलत है कि उसके हासिल होने से इंसान खुदा ताला के मोहब्बत में फना होकर नक्शे वजूद मिटा सकता है। कमाल तकवा का यही है कि उसका अपना वजूद ही ना रहे और सैकल जदम कदर के आईना नुमान का मुस्ताक हो जाए। असल में यही तौहीद और यही इबादत वजूद थी जिसमें लोगों ने गलतियां खाकर कुछ का कुछ बना लिया है। ये क्या दीन और तकवा है कि एक ज़ईफ इंसान और बेचारा बंदा होकर खुदाई का दावा करे। इससे पढ़कर क्या गुस्ताखी और शौकी हो सकती है कि इंसान खुदा बने और खुदा के भेद और अकरार के जानने का मुद्दई ठहरे। हजरत अख्तस ने फरमाया, वजूदियों की मिसाल ऐसी है जैसे डॉक्टर इंसान की तशरीह करता है और उसके दिल व गुर्दा व जिगर के भेद मालूम करता है, इसी तरह पर वजूदी ने खुदा का भेद मालूम करने का दावा किया है, हालांकि ये निरी गलती और गुस्ताखी है। ये लोग अगर खुदा ताला की अजमत व जबरूत से डरने वाले होते और उनके दिल में खुदा का खौफ होता तो उनके लिए सिर्फ आयत ला तुद्रिकुल अब्सार ही काफी थी और लैसा कमिसली शयोन ही बस था, मगर जो शख्स खुदा के वजूद में आगे से आगे ही चला जावे तो हया उसका नाम नहीं। वजूदी मजहब वालों ने क्या बनाया, उन्होंने क्या मालूम किया जो हमको मालूम है? बनी नौ को उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया? इन सारी बातों का जवाब नफी में देना पड़ेगा। अगर कोई जैद और हद से काम ना ले तो जरा बताए तो सही कि खुदा तो मोहब्बत और इताअत की राह बताता है। चुनांचे खुद कुरान शरीफ में उसने फरमाया, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम। क्या कभी यह भी हुआ है कि बेटा बाप के मोहब्बत में फना होकर खुद बाप बन जाए? बाप की मोहब्बत में फना तो हो सकता है मगर यह नहीं हो सकता कि बाप ही हो जावे। याद रखें कि काबिल बात है कि फनाए नजरी एक ऐसी शय है जो मोहब्बत से जरूर पैदा होती है, लेकिन ऐसी फना जो दरहकीकत बहाना फना का हो और एक जदीद वजूद के पैदा करने का बायस बने कि मैं ही हूं, ये ठीक नहीं है। फरमाया, जिन लोगों में तकवा और अदब है और जिन्होंने ला तक्वमा लहसल का बे इल्म पर कदम मारा है, वो समझ सकते हैं कि वजूदी ने जो कदम मारा है वह हद अदब से बढ़कर है। ईसियों किताबें इन लोगों ने लिखी हैं, मगर हम पूछते हैं कि क्या कोई वजूद वजूदी में खुदा मौजूद है? ये तस्वुर है। अगर खुदा ही है तो क्या ये जोर और कमजोरियां जो आए दिन आए दिहाद रहती हैं ये खुदा ताला की सिफात हैं? जरा बच्चा या बीवी बीमार हो जावे तो कुछ नहीं बनता और समझ में नहीं आता कि क्या किया जावे, मगर खुदा ताला चाहे तो शफा दे सकता है। हालांकि वजूदी के इख्तियार में यह अमर नहीं है। बाद वक्त माली जोर और इफलास सताता है, बाद वक्त गुनाह और फिस्क फुजूर बेजौकी और बेशौकी का मूजिब हो जाता है। तो क्या खुदा ताला के सामने हाल भी ये अमूर होते हैं? अगर खुदा है तो फिर उसके सारे काम कुन फयकून से होने चाहिए, हालांकि ये कदम कदम पर आजिज और मोहताज हल्के खाते हैं। अफसोस वजूदी की हालत पर कि खुदा भी बना फिर ऐसे कुछ ना हुआ। फिर अजब तर यह है कि ये खुदाई उसको दोजख से नहीं बचा सकती, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है, मैं या अमल मिथाल ज़र्रतिन शर्रिन जरा, सूरह ज़ुलज़ाल आयत 9। पर जब कुछ गुनाह किया तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए जहन्नम में जाना पड़ा और सारी खुदाई बातिल हो गई। वजूदी भी इस बात के कायल हैं कि फरीकुन फिर जन्नत व फरीकुन फिर सही, शूरा आयत 8। जबकि वहां भी इंसानियत के तजस्सुम बने रहे तो फिर ऐसी फजूल बात की हाजिरी क्या है जिसका कोई नतीजा और असर जाहिर न हुआ? गरज ये लोग बड़े बेबाक और दलेर होते हैं और चूंकि फिरके का नतीजा इबादत और बेकैदी है इसलिए फिरका बढ़ता जाता है। लाहौर, जलंधर, होशियारपुर अजला में इस फिरके ने अपना जहर बहुत फैलाया है। गौर करके इसके नतज पर नजर करो, बजोद इबादत के और कुछ मालूम नहीं देता। ये लोग सौम सलात के पाबंद नहीं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि खुदा से डरना जिस पर नजात का मदा और अमाल के निसार है वो इनमें नहीं है। बात बिल्कुल शहरियों के रंग में है। गरज मैं सच सच कहता हूँ कि ये फितना भी बिन जुमला इन फितनों के जो इस वक्त फैले हुए हैं एक सख्त फितना है जिसने जिसको फजूर का दरिया चला दिया है और इबादत और दैरियत के दरवाजों को खोल दिया है। अगर सहाबा के नाम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस वक्त जिंदा होते तो इनको देख कर हैरान होते कि ये इस्लाम कहाँ से आया। इंसान को किसी हालत में मुनासिब नहीं है कि वह इंसानियत की हदूद को तोड़कर आगे निकल जावे। क्या सच का है बजोद वरा कोशिश को सफा वलेकन भी फजाए बर मुस्तफा। गरज ये फिरका देखी तेरे है, एक क्या सराबाद में था उसने मुझसे खत गुदावत की। एक दो मरतबा के खतूत की आमद रफ्त के बाद वो गालियों और बदजुबानियों पर उतर आया। इन लोगों में सच्ची नफ्स तो बड़ी बात है, आम अखलाक की हालत भी अच्छी नहीं होती। असल बात यह है कि अखलाक फाजिला और सच्ची नफ्स का मदार है तकवा और खुदा का खौफ, जो बदकिस्मती से इन लोगों में नहीं होता, क्योंकि वो तो खुदा बने हुए होते हैं। पर जब वो इंसानियत छोड़कर खुदा बन गए, और ये एक साबित शुदा बात है कि वो खुदा तो बन सकते ही नहीं, फिर बाकी ये रहा कि इंसानियत छोड़कर शैतान बन गए, इसलिए वो बहुत जल्द बड़ा फरोख्ता हो जाते हैं। और जहां तक इन लोगों के हालात की तहकीकात करोगे इनमें इस्लाम की पाबंदी नहीं होती, इसलिए कि खशियत इलाही नहीं होती और हैबत उठ जाती है। आखिरकार दहरियों के साथ निश्चित तो बखार शुरू करते हैं और हदूदुल्लाह को तोड़कर बेकैद हो जाते हैं। गर ये बड़ा ही खतरनाक जहर है। अगर कोई ये कहे कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी या ख्वाजा जुनैद बगदादी या सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन के कलिमात में ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं जिनसे जाहिल या उनको कुफर की मनसूख करते थे, जो उनके अखवाल को फिरका ज़ाला वादत वजूद की हुज्जत पकड़ता है, जैसे सुबहानी माजमाशानी और अल्लाह की जुबदी, ये उनकी गलतफहमी है कि वो उनके अखवाल से हुज्जत पकड़ते हैं। ये उनकी गलतफहमी है जब उनके अखवाल से हुज्जत पकड़ते हैं। अव्वल तो यह सही तौर पर मालूम नहीं कि उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले भी हैं या नहीं, लेकिन अगर हम मान भी लें कि वाकई उन्होंने ऐसे अल्फाज बयान फरमाए हैं तो ऐसे कलिमात का चश्मा इश्क और मोहब्बत है। मसलन एक आशिक चौथे मोहब्बत और मावियत इश्क में कह सकता है, मन तू सुदम तू मन सुधी, मन तन सुदम तू जा सुधी, ताकत न गोयत बाद दें, मन दी गरम तू दी गरी। ये मावियत अफना इस किस्म की और रंग की है जैसे माँ को अपने बच्चे के साथ मोहब्बत के रंग में होती है, जहां तक कि अगर थोड़ी देर बच्चा माँ को ना मिले तो उसका दिल अंदर ही अंदर बैठ जाता है और एक इस्तराब और घबराहट महसूस करती है, और जो जो इसमें तवक्कुफ और देर होती जाती है उसी कदर उसका इस्तराब भी बढ़ता जाता है और इसे बेहोश कर देता है। अब ये उसकी फना उसके वजूद से बरकत है, मगर वजूद ही ने फना में एक वजूद कायम किया है। गरज इन बुजुर्गों के मुंह से जो अल्फाज इस किस्म के निकले हैं जिनको वजूदियों ने अपनी ताइद में पेश किया है, वह इसी किस्म की महबियत और इसको मोहब्बत के गलब तामा का नतीजा है जिसको इन लोगों ने अपनी कम फहमी के बायस कुछ का कुछ बना लिया है। उनको यह मालूम नहीं कि जब इसको मोहब्बत चौथ मारते हैं तो उसके अजीब अजीब असर जाहिर होते हैं, जहां तक कि यह अपने आप से बिल्कुल अलग होता है, इस्तेदाए मोहब्बत में अपना वजूद दिखाई देता ही नहीं और कहीं समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक लोहे के टुकड़े को आग में डाल दिया जावे जहां तक कि वो सुर्ख अंगारे की तरह हो जाए। इस हालत में देखने वाला लोहे का टुकड़ा खड़ा नहीं देगा बल्कि उसको आग ही का एक अंगारा समझेगा, और वो बजायर होता भी आग ही है, इसे चला भी सकते हैं लेकिन हकीकत में वो लोहा ही होता है। इसी तरह पर आपसे मोहब्बत अपने अजायबात दिखाती है, नादान इन अजायबात को देखकर बजाय इसके कि उन पर गौर करे और उनसे कोई मुफीद नतीजा हासिल करे, एक ख्याली असर दिल पर कायम कर लेता है। और इसीलिए ये मुश्किलात हैं कि हर शख्स जिस मजहब में अपनी उम्र के एक हिस्सा गुजारता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, मगर ये बड़ी भारी गलती है। जहां और गलतियों और कमजोरियों का मुआवजा होगा वहां इसका भी मुआवजा जरूर होगा, क्योंकि खुदा ताला ने साफ तौर पर फरमा दिया है, ला तख्वमा लैसा लका बिही इल्म, बनी इसराइल आयत 33। फिर मनम खुदा वाला क्यों कर कह सकता है कि मुझे वाकई यकीन आ गया है, वो अपने अंदर कौन से खवास रब्बानी और सिफात रब्बानी महसूस करता है। ये फजूल जो ये फजूल दावा कर बैठता है, जब कदम कदम पर ठोकरें खाता और हवाएज इंसानी के जंजीरों में पाबंद और जकड़ा हुआ है, पर उसे क्या पहुंचता है कि वो मनम खुदा कहे और कहे कि हाँ मुझे अपने खुदा होने पर यकीन हो गया है। अगर वह ऐसा कहे तो दूसरा उसको देखने वाला कह सकता है कि तू क्यों फजूल ऐसी शेखी मारता है, अपनी आजजी और फरुमायगी को देखो, पुराने शरीफ में खालिक और मखलूक में सरी इम्तियाज रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से पुराने शरीफ को शुरू किया गया है, फिर मरने के बाद भी एक मरल रखा है। इंसान जब खुद अपने हालात और सिफात को नहीं जान सकता और समझ नहीं सकता फिर यह खुदा कैसे बन सकता है, उसके इल्म का मादूद और नाकिस होना ही उसके मखलूक और बंदा होने के जरिए रहकर जगह उतरे, और ये बड़ा गंद है। और लोग जो मसला वादे वजूद को मानते हैं बड़े गुस्ताख और मुतकबिर होते हैं, अपनी गलतियों को नहीं छोड़ते और गलतियों को छोड़े क्यों कर जबकि वो अपने आप को माज अल्लाह खुदा समझते हैं। अगर खुदा और बंदे में फर्क करें तो उनको अपने गलतियों की हकीकत पर इत्तला मिले, वो अपने तिफलाना ख्यालात पर खुश हैं, इसलिए कुरान शरीफ की हकायक से उनको कोई खबर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी खराबी है और मैं नहीं समझ सकता कि यह खराबी कब से पैदा हुई है। फरमाया मेरे नजदीक सारे गति नशीनों में कोई काम होगा जिसका यह मतलब ना हो। और उन्होंने बुजुर्गों ने दीन के उन अकवाल को जो उन्होंने इस्तेदाए मोहब्बत और जो से इश्क में फरमाया थे फलसफा बना दिया। असल में फनाए नजरी और वजूदी मजहब में यह फर्क है कि अव्वल जिक्र फलसफा नहीं रखता, वो इस्तेदाए इश्क रखता है और दूसरा फैलसूफ बनता है कि खुदा का दुश्मन मुनकर है और उसको खुदा से मोहब्बत नहीं, क्योंकि जैसे फलसफी मुर्दा को तो चीर सकता है लेकिन इससे यह लाजम नहीं आता कि वो मुर्दा को खा भी रहे। इसी तरह पर वादे वजूद का कायल खुदा तो बनता है लेकिन ये नहीं आता तो उसको खुदा से मोहब्बत भी है। जिस किसी ने कुत्ते या बंदर की तस्वीर देख ली है उसके लिए कब लाजिम आता है कि उसके से ताल्लुक भी हो। ये ऐसे ही मुद्दे ही है फैलसूफ बने हुए हैं, मगर उन्हें साबित नहीं किया कि खुदा से उनका कोई भी ताल्लुक है। अकाबिर का वो तबका जिन्होंने आगे कदम बढ़ाया है वो मकबूल भी हो गए हैं, इसलिए कि उन पर खुदा ताला की मोहब्बत और इस गालिब आ गए थे, वह कुरान शरीफ पर ईमान लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरिया में तैरते थे। इस्लाम उनका मजहब था इसलिए उनसे खुदा ताला के फजल से वो करिश्मे और अजायबात जाहिर हुए। हकीकत यही है, हकीकत यही है कि जब बंदा अपने खादे के साथ मोहब्बत और इश्क में जदीद ताल्लुक पैदा कर लेता है उस वक्त उसे खुदा ताला अपनी सिफात से एक हज अता करता है کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. فرمایا وجودیوں کے بعد دوسرا فتنہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں, انہوں نے الفاظ برستی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا. لاہور میں ایک شخص سے بحث ہوئی, عبد الحکیم اس کا نام تھا, اس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عمر بھی محدث نہ تھے اور حدیث کے معنی یہ کیے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ترجمہ کر کے اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے اس امت کے گویا آنسو پوچھ دیے اور کچھ نہیں, مگر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا اس قصور پر وہ اس امت کو خیر الامم قرار دیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہ ہوا جس کو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرم ملا ہو اور جو اسلام کی صداقت کے لیے ایک زندہ نمونہ ٹھہرتا. ان لوگوں نے عملی طور پر گویا مان لیا ہے کہ اب نہ کسی کا خدا سے تعلق ہے نہ مکالمہ الہیہ کے شرم کی بات ہے, دعاؤں کی قبولیت کا بھی کوئی نشان موجود نہیں ہے. پھر بنی اسرائیل کی تو عورتوں تک کو بھی خدا سے ہم کلام ہونے کا شرم ملتا تھا, کیا اسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل کی عورتوں جیسا بھی نہیں ہے؟ اے اسلام کے نادان دوستو, اے اسلام کے نادان دوستو, ذرا غور تو کرو کہ اس کے اسلام پر کیسا حرف آتا ہے کہ خدا نے اسی واسطے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تھا کہ آئندہ قیامت تک کوئی نشان ان کی صداقت پر قائم نہ ہو اور زندگی کے نشان مٹائے جاتے. مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے عقائد پر نظر کرتا ہوں ان میں بجز الفاظ کے اور کچھ نظر نہیں آتا, اور جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے. چنانچہ مسیح کے متعلق ہی جو کچھ ان کے عقائد ہیں وہ پوشیدہ نہیں. یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح مردہ زندہ کرتا تھا اور چڑیاں بھی بنایا کرتا تھا, اور آج تک وہ آسمان پر بغیر کسی قسم کے زمانے کے اثر ہونے کے بیٹھا ہوا ہے. تو بتاؤ کہ اس کے خدا بنانے انہوں نے کیا باقی رکھا؟ میں نے تو ایک موائل سے پوچھا تو تم جو کہتے ہو کہ مسیح نے بھی کچھ جانور بنائے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے پرندوں میں مل جل گئے, اب ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ یہ جانور مسیح کا بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, پر اس قسم کے لوگوں کے عقائد ہیں. ہاں چالاکی سے ائمہ اربعہ کو برا کہہ لیتے ہیں, مثلا ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار تھے اور زکات نہیں دیتے تھے, آخر سال پر سارا مال بیوی کو دے دیتے تھے اور اپنی طرف سے منتقل کر دیتے تھے, اس طرح پر گویا اس کو زکات کے اثر سے بچا لیا کرتے تھے. اس قسم کے بہت سے اختراع کرتے ہیں, انہوں نے بجوز الافاظ کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا, اپنے طریقے عمل سے اسلام کا مردہ مذہب ثابت کرنا چاہا ہے, جبکہ یہ کہہ دیا کہ آپ کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہو. افسوس, ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا, یہ کیوں نہیں سمجھتے کیا قرآن کریم میں جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تھا, یہ یوں ہی ایک بے معنی مطلب بات تھی اور یہ نرا قصہ ہی قصہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا؟ خدا نے نرا تھوکا دیا ہے اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب رکھنا چاہتا ہے. کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا اپنی طرف قرار دیا جائے کہ وہ نری لفاظی سے ہی کام لیتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں. قرآن شریف در حقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو انعامت علیہم کے مساق لوگوں کو دیے گئے تھے, اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں. ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آریوں کی طرح خدا کا پریمی اور بھگت کتنی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھولے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. اسلام خشک مذہب نہیں ہے, اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں, پیچھے رہے ہوئے نہیں ہیں. کرن یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے کہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے, ان کی خبر مشکل سے ہوتی ہے. فرمایا رہے ہنسی, ان میں بدقسمتی سے اقوال مردہ اور بدعات نے دخل پا لیا ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجے کے متقی تھے, مگر ان کے پیراؤں میں جب روحانیت نہ رہی تو انہوں نے اور بدعتوں کو داخل کر لیا, اور تقلید میں انہوں نے جہاں تو غلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو جن کی عصمت کا قرآن دعویٰ نہیں کرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی فضیلت دی, اور اپنے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھ کر امام صاحب کے اقوال کی جس طرح چاہ تعبیر کر دی. لدھیانے میں میں ایک دفعہ تھا تو نوابوں کے خاندانوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں پکا انسی ہوں, اور یہ بھی کہا کہ میرے چچا صاحب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی حسین عقیدت تھی, جہاں تک کہ انہوں نے مالا بدھا منو میں امام صاحب کو یہ قول دیکھا اور کہ صرف چار انگور اور دو اور یعنی چار قسم کی شراب حرام ہے، تو انہوں نے ولایت کی شرابیں منگوا کر 80,000 روپے کی شراب پی تاکہ امام صاحب کی سچی پیروی ہو جائے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. غرض قسم کی تعبیریں کرتے ہیں. عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جس قسم کا فتویٰ کوئی چاہے ان سے لے لے. حلالہ کا مسئلہ بھی انہوں نے ہی نکالا ہے. اگر کوئی عورت کو طلاق دے دے تو پھر جائز طور پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے اور پھر اس کو طلاق دے، حالانکہ قرآن کے میں کہیں اس کا پتہ نہیں ملتا اور احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی. پھر ایک اور طریقہ شافی مذہب والوں کا ہے، وہ تو واشیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک مقولہ ہے، شافی سب کچھ معافی، یعنی نہ حلت و حرمت کی ضرورت ہے نہ کچھ اور. چنانچہ ہمارے ملک میں خانہ بدوش لوگ جو پھرا کرتے ہیں یا اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں، ان کے اتوار اور چارجن کو دیکھو. امرتسر میں ایک معاہد رندی کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا. اس نے میرے پاس ذکر کیا تو ایک مرتبہ بمبئی چلا گیا اور اتفاق سے شافیوں کے مذہب میں چلا گیا. صبح کے نماز کا وقت تھا، اسے جب دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں شافی ہوں، اور جب انہوں نے اس کو نماز کے لیے امام بنایا تو اس نے شافی مذہب کے موافق صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑی تو وہ لوگ بڑے ہی بڑا فروختہ ہوئے. آخر بمشکل وہاں سے پھنس کر نکلا. اور غرض مذہب اسلام میں اندرونی طور پر ایسے ایسے بہت سے فساد اور فتنے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بیرونی فسادوں کا آدمی دیکھے تو اور بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک فادریوں کے ہی فتنے کو دیکھو تو گھبرا جاؤ. مختصر یہ کہ ان سارے فسادوں کا اجتماع بالبداہت بتا رہا ہے کہ اس وقت آسمانی سلسلے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا اس وقت کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو پھر خدا پر اعتراض ہوتا. مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہماری دستگی لکھی اور اس سلسلے کو اپنے تائیدوں کے ساتھ قائم کیا. الحمدللہ علی ذلک. 13 ستمبر 1901 کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حجت اللہ علی الارض مسیح موعود نے سید امیر علی شاہ صاحب مدم شیالکوٹی کے استفسار پر بیان فرمائی. ان کو اپنی کسی رویا میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ تبتل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں، اس پر انہوں نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا، میرے نزدیک رویا میں یہ بتانا کہ تبتل کے معنی وہ سے دریافت کیا جامع، اس سے یہ مراد ہے کہ جو مذہب اس بارے میں ہے وہ اختیار کیا جاوے، کہ جو میرا مذہب اس بارے میں ہے وہ اختیار کیا جاوے. منطقیوں یا ناویوں کی طرح معنی کرنے نہیں ہوتے، بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہیے. ہمارے نزدیک اس وقت کسی کو متبطل کہیں گے جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دنیا اور اس کے متعلقات اور مقروعات پر ختم کرے. کوئی رسم و عادت، کوئی قومی اصول اس کا رادن نہ ہو سکے، نہ نفس رادن ہو سکے، نہ بھائی نہ چورو، نہ بیٹا نہ باپ، غرض کوئی شے اور کوئی مدنفس اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلے میں اپنے اثر کے نیچے نہ لا سکے، اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھو دے کہ اس پر فنا عتم تاری ہو جائے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جاوے. دنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رازن ہو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی رازن حضرت حوا ہو گئی. بس تبسل تام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر فارض ہو، مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے. غرض عملی طور پر تبتل کی حقیقت سبھی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچاوے اور فنائے عدم ایسی حاصل ہو جاوے. ہیل و خال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسان الفاظ اور بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے، مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر سے دکھا بھی دے. جو کچھ وہ کہتا ہے یوں تو آئے خدا کو ماننے والا ہے، پسند بھی کرتا ہے اور کہہ بھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب ہے، لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں تو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہوگا. بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے. خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، خدا تعالیٰ ان سے ان کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے، حالانکہ وہ اشیاء ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں. ابتدان پاس صحابہ کو اس قسم کے اطلاع پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی. ایک شخص سے زمین مانگی تو اس نے کئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا. اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا، لیکن جب آزمائش और इम्तिहान का वक्त आया तो उसको बीत जाना पड़ा। तो आखिरकार उसने मुखता दे दिया। तो बात असल में यही है कि कोई अमर बात बात क्या नहीं हो सकता जब तक अमल उसके साथ ना हो, और अमल ही तौर पर सही साबित ना होता हो जब तक इम्तिहान साथ ना हो। हजरत अक्सुस ने फरमाया, हमारे हाथ पर बैत तो यही की जाती है कि दीन को दुनिया पर मुकदम करूंगा, और एक शख्स को जिसे खुदा ने अपना मामूर करके दुनिया में भेजा है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब है, जिसका नाम हकम और अदल रखा गया है, अपना इमाम समझोगा, और उसके फैसले पर इंशराय कल्ब के साथ रजामंद हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये अहद और इकरार करने के बाद हमारे किसी फैसले पर खुशी के साथ रजामंद नहीं होता, बल्कि अपने सीना में कोई रोक और अटक पाता है, तो यकीनन कहना पड़ेगा कि उसने तबत्तुल हासिल नहीं किया, और वो इस आला मकाम पर नहीं पहुंचा जो तबत्तुल का मकाम कहलाता है, बल्कि इसकी राह में हवाए नफ और दुनियावी ताल्लुकात के रोकें और जंजीरें बाकी हैं, और इन हिजाबों से वो बाहर नहीं निकला जिनको फाड़ कर इंसान इस दर्जे को हासिल करता है। जब तक वो दुनिया के दरख्त से काटा जाकर अलूहियत के शाख के साथ एक पैबंद हासिल नहीं करता, उसकी सरसब्जी और शादाबी वहाल है। देखो, जब एक दरख्त की शाख उसे काट ली जावे तो वो फल फूल नहीं दे सकती, खा उसे पानी के अंदर ही क्यों न रखो। और उन तमाम असबाब को जो पहली सूरत में उसके लिए माया हयात से इस्तेमाल करो, लेकिन वो कभी भी बराबर नहीं होगी। इसी तरह पर जब तक एक सादिक के साथ इंसान का पैवन कायम नहीं होता, वो रूहानियत को जज्ब करने की कुवत नहीं पा सकता। जैसे वो शाख तन्हा और अलग होकर पानी से सरसब्ज नहीं होती, इसी तरह पर यह बेताल्लुक और अलग होकर बराबर नहीं हो सकता। तो इंसान को मुतबत्तिल होने के लिए कदा की जरूरत भी है और एक पैवन की भी। फरमाया, खुदा के साथ उसे पैवन करना और दुनिया और उसके तमाम ताल्लुकात और जज्बात से अलग भी होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल दुनिया से अलग रहकर यह ताल्लुक और पैवन हासिल करेगा, नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर तेरे से अलग रहे। यही तो मर्दानगी और सजात है, और अलग होने से मुराद ये कि दुनिया की तहरीकें और जज्बात उसको अपना जेर असर न कर लें और वो उनका मुकदम न करे, बल्कि खुदा को मुकदम करे। दुनिया की कोई और रोक उसके राह में ना आवे और अपनी तरफ उसको जज्ब न कर सके। मैंने अभी कहा है कि दुनिया में बहुत ही रोकें इंसान के लिए हैं। एक जारू या बीवी भी बहुत कुछ राजन हो सकती है, खुदा ने उसका नमूना भी पेश किया है। खुदा ने सिर्फ एक नहीं की तालीम दी थी, इसका असर पहले औरत पर हुआ फिर आदम पर हुआ। गरज तबत्तुल क्या है? खुदा की तरफ इंकता करके दूसरों को मार मुर्दा समझ लेना। बहुत से लोग हैं जो हमारी बातों को सही समझते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ बजा और दुरुस्त है, मगर जब उनसे कहा जावे कि फिर तुम उसको कबूल क्यों नहीं करते, तो वो यही कहेंगे कि लोग हमको बुरा कहते हैं। बस ये ख्याल कि लोग उनको बुरा कहते हैं, यही एक रग है जो खुदा से कदर कराती है, क्योंकि अगर खुदा ताला का खौफ दिल में हो और उसकी अजमत और जबरूत की हुकूमत से मतहद इंसान हो, फिर उसको किसी दूसरे की परवाह क्या हो सकती है कि वो क्या कहता है क्या नहीं। अभी इसके दिल में लोगों की हुकूमत है ना खुदा की। जब ये मुशरिकाना ख्याल दिल से दूर हो जावे, फिर सबके साथ मुर्दे और कीड़े से भी कमतर और कमजोर नजर आते हैं। अगर सारी दुनिया मिलकर भी मुकाबला करना चाहे तो मुमकिन नहीं कि ऐसा शख्स हक को कबूल करने से रुक जाए। तबत्तुल ताम का पूरा नमूना अंबिया अलैहिस्सलाम और खुदा के मामूरों में मुशाहदा करना चाहिए कि वो किस तरह दुनियादारों की मुखालफतों के बावजूद पूरी बेकसी और नातवानी के परवाह तक नहीं करते, उनके रफ्तार और हालात से सबक लेना चाहिए। फरमाया, बाज लोग पूछा करते हैं कि ऐसे लोग जो बुरा नहीं कहते मगर पूरे तौर पर इजहार भी नहीं करते, माजी इस वजह से कि लोग बुरा कहेंगे, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ लें? मैं कहता हूं हरगिज नहीं, इसलिए कि अभी तक उनके कबूल हक की राह में ठोकर का पत्थर है, और वो अभी तक उसी दरख्त की शाख है जिसका फल जहरीला और हलाक करने वाला है। अगर वो दुनियादारों को अपना माबूद और किबला न समझते तो इन हिजाबों को चीर कर बाहर निकल आते और किसी के लानोतान की हरगिज भी परवाह न करते, और कोई खौफ शमातत का उन्हें दामनगीर न होता।
بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے. بس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا. جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان راضی نہ ہو سکے, اس وقت تک ٹھوکر کا اندیشہ ہے. لیکن جب دنیا کی برائی بلائی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراضگی اس پر اثر کرنے والی ہو, یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف وزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں یہی ہوتی ہے تو اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی وسوسہ انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں, تو خدا اسے بچا لیتا ہے. ٹھوکر لگنے کا عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے, ان کو پرورش کرنے کے لیے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سست ہوں, سستی سے اجنبیت پیدا ہوئی, پھر اس سے تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی. تبتل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ آپ کو کسی کے مدہ کی پرواہ, نہ ضم کی, کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں, مگر کچھ بھی پرواہ نہیں تھی. کوئی لالچ اور تما آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے. جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے, کبھی بھی بے فکر نہ ہو, پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبتل ہوگا متوکل بھی وہی ہوگا, کیونکہ متوکل ہونے کے واسطے متبتل ہونا شرط ہے. کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے, اس وقت تک خالصتاً للہ وہ اللہ پر توکل کیسے کر سکتا ہے. جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے, اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو. جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متوکل تھے, ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی وجاہت والے اور قوم و قبائل والے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کے مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے. آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالی کی ذات پر تھا, اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھا لیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی. یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی, اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنا لیا جاتا ہے. مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے, جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے. جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کے راہ میں دشمن بنا لیتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا, جائیداد کھو دیتا ہے کہ اسے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا کی رضا کو مقدم کرنا تبتل ہے, اور پھر تبتل اور توکل توم ہیں. تبتل کا راز ہے توکل, اور توکل کی شرط ہے تبتل. یہی ہمارا مذہب سمر دے ہے. 14 ستمبر سن 1901 بانماز مغرب. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجلس میں یہ ذکر تھا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بیوی کی نسبت ام المومنین کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا, اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ ماسکینہ اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں, ورنہ نبیوں یا ان کے اضلال کی بیویاں اگر امہات المومنین نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے استعمال سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو, پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا, کیا اس کی بیوی کو تم ام المومنین کہو گے یا نہیں. مسلم میں تو مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کہا گیا ہے, اور قرآن شریف میں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسے تجاوز کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا. فرمایا, جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق اس کی شان کو مان لیا ہے, ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا. اور جو آج اعتراض کرتے ہیں, یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے. یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مامور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے, وہ درحقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے, مگر استاد زمین سے پھر آسمان پر پہنچا دیتا ہے. باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے, مرشد، اور مرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے معمور ہوا ہو، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے. پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کے روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے، تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ اصل یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے، ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ منکرین میں نہ رہتے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصور شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرمعارف تقریر کی اور فرمایا، یہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے. میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی. بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلاد یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کرنی منظور تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک دائی کے حالات سے واقف نہ ہوں، اور اس کے لیے ان کے ہاں علم تصویر میں بڑی بھاری ترقی کی گئی ہے. وہ کسی شخص کی تصویر اور اس کے خد و خال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راست بازی قوت خودی کہاں تک ہے، اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی، جس کو ان لوگوں نے جو خانخواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں اس کو برے برے پیرایوں میں پیش کیا اور دنیا کو بہکایا. میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی تھی. اگر یہ نفس تصویر کو ہی برا سمجھتے ہیں تو پھر کوئی سکہ اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ بہتر ہے کہ آنکھیں بھی نکلوا دیں، کیونکہ ان میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے. یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی تہ میں نیت کا بھی دخل ہے. اللہ اعمال بالنیات پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص مار ریاکاری کے لیے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستعصم قرار دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں بلکہ وبال جان ہے، تو کیا نماز بری تھی؟ دراصل اس کے بد استعمال نے اس کے نتیجے کو برا پیدا کیا. اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا تھی. جو اہل یورپ کے مذاق پر ہو سکتی تھی، اس کو تصویر شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا اس طرح ہے. جو مسلمان ہیں ان کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تھا. جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا وہ حق ہے. تصور شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں. اصل یہ ہے کہ صالحین اور فانین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے، لیکن حفظ مراتب بھی ضروری ہے. اگر حفظ مراتب نہ کو نہیں زندگی، بس خدا کو خدا کی جگہ، رسول کو رسول کی جگہ سمجھو، اور خدا کے کلام کا دستور عمل ٹھہرا لو. اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں. کہ کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ آیت 119. پر صادقوں اور فانی فی اللہ کی صحبت ضروری ہے، اور یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اسے ہی سب کو سمجھو. اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کا حکم تو قرآن میں نہیں پایا جاتا. ایک صاحب نے عرض کیا، جو تصور شیخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ کو خدا نہیں سمجھتے. حضور نے جواباً فرمایا، مانا کہ وہ ایسا کہتے ہیں مگر بت پرستی تو شروع ہی تصور سے ہوتی ہے. بت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجے تک پہنچا ہے. پہلے تصور ہی ہوگا، پھر یہ سمجھ لیا کہ تصور قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنا لیں، اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بت بنانے شروع کر دیے اور ان کو تصاویر کا قائم مقام بنا لیا. آخر یہاں تک ترقی کی کہ ان کے روحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا. اب نرے پتھر ہی رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ ان کو درست کر لیتے ہیں، اور پرمیشر کا حلول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے. اس منتر کا نام انہوں نے آوان رکھا ہے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو، تو اس نے کہا کہ اس پر آوان لکھا ہوا ہے. مجھے اسے کراہت آئی، میں نے اسے کہا کہ تو مجھے دکھا. جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اردت ان استخلف فخلقت آدما. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے رضائے الہی کے نیچے ہوتا ہے. اسی لیے آدم کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی. اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں، اصول کو نہ سمجھا، کچھ کا کچھ بگاڑ کر بنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شرک اور بت پرستی نے اس کی جگہ لے لی. ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی، کہ لندن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے. غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے، کیونکہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کے پیدائش سے یہ ہوتی تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی, صرف اجرائے قلب کا مسئلہ بتا کر اس کے طریقے بتا دیے جاتے. مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا, ایک مسلمان اس کے پاس گیا اور اس کا قلب بھی یعنی دل بھی رام رام پر جاری ہو گیا. یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, رام خدا کا نام نہیں ہے. جانند نے بھی اس پر گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا نام نہیں. قلب جاری ہونے کا دراصل ایک شعر ہے جو سادہ لو جو حالات کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے. یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی, الا من اتى الله بقلب سلیم, الشعراء آیت 90. خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جائے, اور ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ قلب ہے یعنی کتا. خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاؤ اور اس کے حدود و شرائع کی عظمت کرو. قرآن فنائے نظری کی تعلیم دیتا ہے. میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کے صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے. ایک شخص من گمری یا ملتان کے ذریعے کا مجھے چیف کورٹ میں ملا کرتا تھا, اسے اجرائے قلب کی خوب مشق تھی. بس میرے نزدیک یہ کوئی قابل وقت بات نہیں, اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقت نہیں دی. خدا تعالیٰ کا منشا اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد یہ تھا. قد افلح من زکاہا, سورہ چم آیت 10. کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے تو پاک نہیں ہو سکتا. اسی طرح پر انسان کے سارے جوارے اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں, کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگڑتا نہیں, مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی رائے اختیار نہیں کرتا, تو خواہ اس کے قلب سے یہ آواز آئی ہو, وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دور نہیں ہو سکتی. روحانیت کی نشو و نما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے, اور وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبے لیے پھرتے ہیں انہوں نے سنت نبوی کے سخت توہین کی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں گزرا ہے؟ پھر غار حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریقہ اپنے اختیار کیا ہوا تھا؟ پھر آپ کے ساری زندگی میں کہیں اس عمر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو, اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا. یہ تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا. قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اشد و حبن للہ کے مشتاق بنو, اور فتبعونی یحببکم کو ملا پر عمل کرو, اور ایسی فنائے اتم تم پر آ جائے کہ تبتر الہ تبتیلا کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کر لو. یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے. نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانے سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اسے تعلق پیدا کرے, اور یہی ناممکن ہے. بس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات سے بالکل الگ رہو اور وہ طریق اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں فلاح اور فوت حاصل کر سکتا ہے. اور صحابہ کو بھی جس کی تعلیم دی, پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا, اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا. اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشا یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گمشدہ صداقتوں اور حقائق زندہ کرنے کے لیے قائم کیا یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منتہی یہی ہوتا. مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے, بلکہ وہ تو قلب سلیم چاہتا ہے. وہ محسنوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے, ان کا دل ہوتا ہے. کیا سارے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیلے ہیں جن کا اصلاح نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایسے کھیل خدا سے بہت کام موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصے میں مضر ثابت ہوتے ہیں. اس لیے تقوی اختیار کرو, سنت نبوی کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر ہے. عرض کیا گیا پھر صوفیوں کی کیا غلطی تھی؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا, उनको बावाला खुदा करो, मालूम नहीं उन्होंने क्या समझा और कहां से समझा। तिल को उम्मत उनका खलत लहा अमा का सबर। बाद वक्त लोगों को धोखा लगता है कि वो इब्तदाई हालत को इंतहाई हालत समझ लेते हैं। क्या मालूम है कि उन्होंने इब्तदा में यह कहा हो फिर आखिर में छोड़ दिया हो, या किसी और ही ने उनकी बातों में इल्तबास कर दिया हो और अपने ख्यालात मिला दिए हों। इसी तरह पर तो तौरात और अंजील में तारीफ हो गई, इसी तरह पर तो तौरात और अंजील में तहरीफ हो गई। गुज़श्ता मशायख है इसमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, उनका तो जिक्र खैर चाहिए। इंसान को लाजिम है कि जिस गलती पर खुदा उसे मुतले करे खुद इसमें ना पड़े। खुदा ने यही फरमाया है कि शिर्क ना करो और तमाम अक्ल और ताकत के साथ खुदा के हो जाओ, इससे बढ़कर और क्या होगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। अर्ज किया गया आपके दम क्या होता है, हजू ने फरमाया ये भी हिंदू जोगियों का मसला है, इस्लाम में उसकी कोई असल मौजूद नहीं। हजरत अकदस अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं साले और खुदा तरस और खादिम दीन औलाद की ख्वाहिश करता हूं तो उसका यह कहना भी निरा एक दावा ही दावा होगा जब तक कि वह अपनी हालत में एक इस्लाह न करे। अगर खुद फिस्क व फजूर की जिंदगी बसर करता है और मुंह से कहता है कि मैं साले और मुत्तकी औलाद की ख्वाहिश करता हूं तो वह अपने इस दावे में कज़्ज़ाब है। साले और मुत्तकी औलाद की ख्वाहिश से पहले जरूरी है कि वह खुद अपनी इस्लाह करे दे, तब उसकी ऐसी ख्वाहिश एक नतीजा खेज ख्वाहिश होगी और ऐसी औलाद हकीकत में इस काबिल होगी कि उसको बाकियात सालेहात का मिश्ताक कहें। लेकिन अगर ये ख्वाहिश सिर्फ इसलिए हो कि हमारा नाम बाकी रहे और वो हमारे अमलाक व असबाब के वारिस हो या वो बड़ी ही नामवर और मशहूर हो, इस किस्म की ख्वाहिश मेरे नजदीक शिर्क है। याद रखो किसी नेकी को कभी इसलिए नहीं करना चाहिए कि इस नेकी के करने पर सवाब या अजर मिलेगा, क्योंकि अगर माज इस ख्याल से नेकी की जावे तो वो इब्तगान ले मर्ज़ातिल्लाह नहीं हो सकती बल्कि इस सवाब की खातिर होगी और इससे अंदेशा हो सकता है कि वो किसी वक्त उसे छोड़ बैठे। मसलन अगर कोई शख्स हर रोज हमसे मिलने को आवे और हमको एक रुपया दे दिया करें और हम उसको एक रुपया दे दिया करें तो वो बजाय खुद यही समझेगा कि मेरा जाना सिर्फ रुपए के लिए है, जिस दिन से रुपया ना मिले उसी दिन से आना छोड़ देगा। अगर ये एक किस्म का बारीक शिर्क है, इससे बचना चाहिए। नेकी को माफ इसलिए करना चाहिए कि खुदा ताला खुश हो और उसकी रिजा हासिल हो और उसके हुक्म की तामील हो, कतई नजर इसके कि उस पर सवाब हो या ना हो। एक और मौके पर हजरत मसीह पाक ने फरमाया कि खुदा ताला ने मुझे जिस काम के करने का हुक्म दिया है अगर मुझे यह भी बताया जावे और यकीन कराया जावे कि इस काम के करने पर सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा तब भी मैं अपनी रूह में कोई लगत नहीं पाता कि वो इस काम को छोड़ दे, क्योंकि माज अजाब या सवाब मेरे काम की गर्ज नहीं है। मुझे तो खुदा ताला ने तभी तौर पर एक जोश फितरत अता किया है जो उसके आकाम की तामील की तरफ कशां कशां लिया जाता है। फरमाया ईमान तभी कामिल होता है जबकि ये वसवसा और वहम दरमियान से उठ जावे। अगर तो ये सच है कि खुदा ताला किसी के नेकी को जाया नहीं करता, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, मगर नेकी करने वाले को अजर मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। देखो अगर कोई मेहमान यहां माज इसलिए आता है कि वहां आराम मिलेगा, ठंडे शरबत मिलेंगे या तकल्लुफ के खाने मिलेंगे तो वो गोया इन अशिया के लिए आता है, हालांकि खुद मेजबान का फर्ज होता है कि वह हत्तुल मखदूर उसके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करे और उसको आराम पहुंचावे, और पहुंचाता भी है, मगर लेकिन मेहमान का खुद ऐसा ख्याल करना इसके लिए नुकसान का मुझे है। तो गर्ज मतलब यह है कि औलाद की ख्वाहिश सिर्फ नेकी के असूल पर होनी चाहिए, इस लिहाज से और ख्याल से ना हो कि वह एक गुनाह का खलीफा बाकी रहे। खुदा ताला बेहतर जानता है कि मुझे कभी औलाद की ख्वाहिश नहीं हुई थी, हालांकि खुदा ताला ने 15 या 16 बरस की उम्र के दरमियान ही औलाद दे दी थी। ये सुल्तान अहमद और फजल अहमद करीबन उसी उम्र में पैदा हो गए थे और ना कभी मुझे ये ख्वाहिश हुई कि वो बड़े बड़े दुनियादार बने और आला उहदों पर पहुंचकर मामूर हों। गरज जो औलाद मासियत और फिस्क की जिंदगी बसर करने वाली हो इसके नस्बत तो शादी का ये फतवा ही सही मालूम होता है कि पेश अज पिदर मुर्दा बिन खलफ। फिर एक और बात है कि औलाद की ख्वाहिश तो लोग बड़ी करते हैं और औलाद होती भी है, मगर यह कभी नहीं देखा गया कि वह औलाद की तरबियत اور اس کو اور اس کو عمدہ اور نیک چل بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کے صحیح فکر کریں. نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں. فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا. بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں. ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں. ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جرائم کی وجہ سے پھانسی پہ لٹکایا گیا. اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. جب اس کی ماں آئی تو اس نے ماں کے پاس جا کر اسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں. جب اس نے زبان نکالی تو اسے کاٹ کھایا, اور دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھایا ہے, کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی. حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو, بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو. اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا, نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے. یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا. جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اسے کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الفرقان آیت 75. یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے, اور یہ تبھی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد اور رحمان کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں. اور آگے کھول کر کہہ دیا وجعلنا للمتقین اماما. اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا, اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے. 30 اکتوبر 1901. ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے. حضور کا چہرہ بشاشت اور مسرت سے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا, اور چہرے سے ایک جلال ٹپکتا تھا. حضور نے آتے ہی ارشاد فرمایا, آج میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے نسبت بہت بڑا اعتراض کیا گیا ہے, اور ان کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں, اور خدا کا راست باز نبی مانتے ہیں, مگر اس غلو اور اطلاع کو توڑنے کے لیے میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ان کے وہ سارے سوانے یکجائی طور پر پیش کریں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو ان کے انسانیت کے اس بات پر گواہ ناطق ہیں پیش نہ کی جائیں, خیالی طور پر جو کچھ ان کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اس کا استحصال نہ ہوگا. اور یہ جوش خدا تعالیٰ نے مجھے مارک اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اطراء کا نتیجہ بہت برا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی, اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی. اس لیے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, ہماری نیت نیک ہے. اس لیے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ ان کی توہین کرتے ہیں, بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی انسانیت ان کو دی جائے, بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری تھنکروں نے ان پر کیے ہیں درج کر کے ان کا جواب دیں گے. اس کے بعد کیونکہ اذان ہو چکی تھی اور نماز مغرب ادا کی گئی, بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعجاز المسیح کی اعجازی تصنیف کی نسبت ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم شان نشان ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ عجیب و کل دعا کا اللہ فی سرکائے کا. اس لیے مجھے پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ میری دعائیں کل دنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں, اور یہ اسی لیے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہوگا. میں عربوں کے دعوی ادب و فساد و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں اور چند سطریں لے کر اپنے آپ کو اہل زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں, ویسے اعجاز کے مقابلے میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں ان کے قلم توڑ دیے جائیں گے. اور اگر ان میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے یا سب کے سب مل کر اس کا مقابلہ کریں, پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اور یہ راز بھی کھل جائے گا جو یہ نواقف کہا کرتے ہیں کہ عربوں کو ہزارہ روپے کے نوٹ دے کر کتابیں لکھائی جاتی ہیں. اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے جو ایسی فضی و بلیغ کتاب اور ایسے حقائق معارف سے پھل لکھ سکتا ہے. جو کتابیں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے لکھتے ہیں ان کی مثال پتھروں کی سی ہے کہ نرم سخت سیاہ سفید پتھر جمع کر کے رکھے جائیں, مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے جس میں حقائق اور معارف قرآنی کے اجزاء ترتیب دیے گئے ہیں. غرض جو بات روح القدس کی تائید سے لکھی جاوے اور جو الفاظ اس کے القاء سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں, اور اس حلاوت میں میری شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کے پر قادر نہیں ہونے دیتی. غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کے سوانے پر نقطہ چینیوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری تھنکروں کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اس طرز کے اختیار کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے. یہ اعتقاد ظلم عظیم ہے, اور مجھے تو خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ ابھی میں طالب علم ہی تھا اس کی تردید کا ایک جوش خدا نے دیا تھا, گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی. چنانچہ جب پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کی تو 1859 یا 60 کا ذکر ہے کہ موری گل علی شاہ صاحب کے پاس, جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لیے استاد رکھے ہوئے تھے, پڑھا کرتا تھا, اور تو اس کی میزان الحق دیکھنے میں آئی. ایک ہندو نے جو میرا عام مکتب تھا اس کی فارسی کو دیکھ کر اس کی بہت تعریف کی. میں نے اس کو بہت ملزم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجوز نجاست کے اور کچھ نہیں ہے, تو میری زبان پر جاتا ہے. اس وقت سے خدا نے جوش میں ترقی کی ہے اور میرے رگ و ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افتراء کے پتلے کو تباہ کیا جاوے. اور خدا تعالی جانتا ہے کہ آج کل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ مسیح موت کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی, تو یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہو رہی ہے. میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں, پھر بھی آج کل میری مصروفیات کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں. حالانکہ زیادہ جاگنے سے مراق کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دوران سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے, مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں, کیونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے. اسی وقت خبر ہوتی ہے جب شام کے نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا لوٹا رکھ دیا جاتا ہے. اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا. حالانکہ اسال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی دست آتے ہیں, مگر جب پاخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو مجھے رنج یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی. اور ایسے ہی روٹی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند لقمے کھا لیتا ہوں, بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں, مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں. فرمایا میری توجہ اور خیال اسی طرح لگا ہوا ہوتا ہے, بس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہوگا جس کے نظیر لانے پر کوئی قادر نہیں ہوگا. حضرت اقدس نے اپنی رقم فرمودہ اعجاز تالیف اعجاز المسیح کا ذکر کرتے ہوئے مجلس میں ارشاد فرمایا, اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو, مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا. جب ہم نے مہوتسو کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر نہ کی, مگر خدا تعالی نے الہامن خوشخبری دی کہ وہ مضمون بڑھا رہا. چنانچہ یہ اشتہار جلسے سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا. آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا, یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اردو اخبارات نے اس کے بالا رہنے کا اعتراف کیا. اسی طرح پر جب یہ کتاب یعنی اعجاز المسیح شائع ہو کر باہر نکلے گی تب پتہ لگے گا. میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے عطر لانے کے لیے کہا, وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دکان پر گیا تو جو عطر وہ دکھاتا تھا میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا. آخر عطار نے کہا, میاں تم یہاں دکان میں بیٹھے ہو تمہیں پتہ نہیں لگتا, جب دکان سے باہر لے جاؤ گے تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی. چنانچہ جب وہ عطر لے آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے, گویا اس کی اتنی خوشبو تھی. 31 اکتوبر 1901, اس روز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حسب معمول شہر کو تشریف لے گئے. راستے میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ ہوتا رہا. چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو 4 گھنٹے تک جاری رہے، اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبدالقیوم صاحب کی تقریر ایک انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پر جس کا مضمون اس قسم کا ہو کہ 19ویں صدی مسیح کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سنائی جاتی ہے، جس نے خدا کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو مسیح موعود اور مادی موعود کے نام سے دنیا میں آیا ہے، اور جس نے عرض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور جس کے ہاتھ پر ہزاروں تائیدی نشان زہر ہوئے، خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی، وہ اپنی دعوت بلاد اسلامیہ میں کرتا ہے، سامعین خود اس کے منہ سے سن لیں کہ اس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی، اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سنا کے پھریں۔ سیر سے تشریف لا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا اور اندر تشریف لے گئے، پھر زور کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے ڈاک میں حکیم محمد اجمل خان صاحب دہلوی کا خط اور حازم الملک میموریل فنڈ کے کاغذات آپ کے پاس پہنچے۔ حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ 1 نومبر 1901 بروز جمعۃ المبارک، حضرت اقدس جلی اللہ فی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول رونق افروز ہوئے، ارد گرد خدام ارادت مندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ حضور نے کل کے سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا، مسیح علیہ السلام کے شان میں جس قدر اطلاع کیا گیا ہے اور پھر جس قدر ان پر حملے کر کے ان کو گرایا گیا ہے، میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے مسیح علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ وہ تھے اسے دنیا کو اطلاع دینا بھی میرا فرض ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا کہ عیسائیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں، باوجود خدا بنانے کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جو یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی شرارت سے اور حد سے بڑی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا، اور انہوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارے کا اور نظر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انہوں نے شریعت موسوی کی توہین کی، اور بائیں حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی، اور ایسے نکتہ چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا، اور خود خدائی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر لیا، اور اس طرح پر خود مسیح اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔ واقعی عیسائیوں نے تعدد ازدواج کے مسئلے پر اعتراض کر کے اپنی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے پیدائش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی، اور حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے کہ حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تقریر کرتا ہے۔ اس بات پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا ریب امہات المومنین کا عجیب جواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے انتخاب۔ اس کے بعد پھر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، میں یہ سارے اعتراض جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف سے جواب دوں گا، اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا مقابلہ بھی مسیح سے کرتا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے وہ اعتراض پڑھ کر سنایا جو فری تھنکروں اور یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں۔ اعظم آباد مرزا خدا بر صاحب مصنف اسلم مصفیٰ نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا، پھر نماز عشاء ہوئی۔ 2 نومبر 1901 فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ بیچارے ابن سیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خانخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے، حالانکہ ساری عمر اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا اور حج کیا۔ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے، اور اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے رضی اللہ عنہ کہا جائے، یہ صرف بلا سوچے سمجھے مورد اعتراض ٹھہرایا گیا ہے۔ اس پر حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا، مگر ابن سیاد کو آپ نے نہیں نکالا، اگر وہ ایسے ہی دجال تھا جیسے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں تو اسے کیوں چھوڑا گیا؟ حضرت اقدس نے فرمایا، حقیقت میں یہ اعتراض بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی, اور اس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی. یہ حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ مظلوم ہیں. 3 نومبر 1901, حسب معمول حضور کے بیٹھتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور عیسیٰ اور یسوع میں فرق ہے, بلکہ بعض تو برا سمجھتے ہیں. ان کے ہاں یسوع ہے, عبرانی میں عین نہیں بولتے, یسوع کہتے ہیں, اور قرآن نے کہیں یسوع کا تذکرہ نہیں کیا, انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا. اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ مسیح نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب, تو اس کے لطیف تشریف فرمائی, کیونکہ فرمایا آتانی الکتاب سے مراد فہم کتاب ہے.